السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
پاناما لیکس کی مزید معلومات کے اجرا کی تیاری، پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں کا احتجاج جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے خرم زکی کے قتل پر گہری تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری پیر کے روز سے یورپ کا 4 روزہ سفارتی مشن شروع کر رہے ہیں، اور امریکہ اور روس نے کہا ہے کہ شام میں امن کے قیام کے لیے ان کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں لڑائی کی کمی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مشکلات باقی ہیں۔ پاکستانی سیاست اور اشرافیہ ان دنوں پاناما پیپرز کے انکشافات میں الجھی ہوئی ہے۔ پہلی قسط کے بعد اب دوسری قسط منظر عام پر آنے والی ہے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
آف شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے سے متعلق اپریل کے اوائل میں پاناما کی ایک لافرم موساک فونسیکا کی منظر عام پر آنے والی معلومات نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ پاناما دستاویزات کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ کی طرف سے پاناما پیپرز کی دوسری قسط پیر کی شب دیر گئے جاری کی جا رہی ہے۔ ICIJ نے کہا ہے کہ وہ ان دستاویزات میں موجود 2 لاکھ آف شور کمپنیوں کی قابل تلاش معلومات آن لائن شائع کرے گی۔ اس سے قبل آف شور کمپنیوں کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ایک ساتھ کبھی منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ اپریل کے اوائل میں پاناما پیپرز میں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام سامنے آنے کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لیا، احتجاج ہوئے اور وزیراعظم سے استعفے کے مطالبات بھی کیے گئے۔ خود وزیراعظم کو 2 مرتبہ اس معاملے پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا پڑا، اور انہوں نے حزب مخالف کے مطالبے کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کے لیے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا۔ دنیا کے 80 ممالک کے جن صحافیوں نے ICIJ کے اس کام میں حصہ لیا، ان میں پاکستان سے صحافی عمر چیما بھی شامل ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان انکشافات کے بعد پاکستان میں خاصی آگاہی پیدا ہوئی ہے، اور ان کے بقول مزید افراد کے نام سامنے آنے کے بعد یہ معاملہ اب دبے گا نہیں۔
میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ دبے گا۔ ہاں، یہ مجھے ضرور خدشہ ہے جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ اس کو سیاست کی نظر اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کمیشن بن سکے،
لیکن مجوزہ کمیشن کی تحقیقات کے لیے ضابطہ کار پر تاحال حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مرتب کردہ ضابطہ کار کو غیر آئینی قرار دیا، جبکہ حزب مخالف کی جماعتوں کی اس معاملے پر مشاورت جاری ہے۔ ادھر پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی پیر کو حزب مخالف کی جماعتوں نے اس بارے میں احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم پارلیمان میں آ کر وضاحت کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز امریکہ میں سینٹرل کمانڈ کے جنرل جوزف نے پاکستان مسلح افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور سیکرٹری دفاع سے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال سمیت دو طرفہ معاملات پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے پیر کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور دو طرفہ عسکری امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستانی وفد اور جنرل جوزف ووٹل کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور، خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق امریکی جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دریں اسنا جنرل ووٹل نے پاکستان کے سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد عالم خٹک سے بھی ملاقات کی۔ وزارت دفاع سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ بیان کے مطابق سیکرٹری دفاع نے کہا کہ پاکستان 6 اشروں پر محیط امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے کے علاوہ روایتی دفاعی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاملے پر بات کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ یہ جہاز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت ضروری ہیں۔ امریکی جنرل نے یہ دورہ ایسے وقت کیا جب رواں ماہی امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ کانگریس کے بعض اراکین کی طرف سے اعتراض کے بعد اب پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے $43 کروڑ کی اعانت فراہم نہیں کی جائے گی، اور اگر اسے یہ طیارے خریدنے ہیں تو اسے اپنے وسائل استعمال کرنے ہوں گے۔ جبکہ امریکی کانگریس کے ایک پینل نے پاکستان کے لیے $45 کروڑ کی امداد کو دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کرنے کی توثیق کی ہے۔ امریکی کانگریس کے بعض ارکان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان صرف اپنے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے، اور اس نے اپنے ہاں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ اس کے بقول حقانی نیٹ ورک افغان علاقوں میں ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی اس ملک نے کرنی ہے۔ پاکستانی فوج نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا، جس میں حکام کے بقول 3,500 کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں سماجی رہنما خرم زکی کے قتل کی بازگشت جاری ہے، اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ معاشرے سے انتہا پسندی اور عدم رواداری کو روکنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے کراچی میں فرقہ وارانہ انتہا پسندی کے خلاف سرگرم کارکن خرم زکی کی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اعتدال پسند نظریات اور مکالمے کو فروغ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں نامعلوم مسلح افراد نے ہفتے کو دیر گئے فائرنگ کر کے خرم زکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر اور انسانی حقوق کی کارکن فرزانہ باری نے کہا کہ خرم زکی فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کے خلاف بہت مضبوط آواز تھے جنہیں خاموش کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان جیسے نظریات رکھنے والے باقی لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بھی شدت پسندوں کے نشانے پر ہیں۔
خرم زکی جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ کچھ چند ووکل وائسز ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے ختم کر گئے۔ ابھی بھی کراچی میں سبیر محمود گئی، پروین رحمان گئی، ملتان میں راشد رحمان گئے، مطلب بہت، میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت باعث تشویش ہے اب یہ بات۔
خرم زکی کے ساتھی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک اور نمایاں آواز جبران ناصر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس قتل میں وہ انتہا پسند تنظیمیں ملوث ہیں جن کے خلاف خرم زکی سرگرم تھے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ صرف انسانی حقوق کے کارکنوں کو ہی تحفظ کی ضرورت نہیں بلکہ ملک کے ہر شہری کی حفاظت کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرگرم کارکنوں کو ان کے مخصوص نظریات کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر مذہبی برادریاں اپنے عقائد کی وجہ سے ہدف بنتی ہیں۔
یہ تو ہم لوگوں کو ان کے ویوز کی وجہ سے مارتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی وجہ ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ یا ان کے ویوز کی وجہ سے مارا جائے یا ان کے عقائد کی وجہ سے مارا جائے، مگر ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دلائل نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈسکورس نہیں ہے، ڈسکشن نہیں ہے، ہمارا وائلنس شروع ہو گیا ہے۔ یہ ڈی ویپنائزیشن کی طرف جائیے، کیوں عام اسلحے تمنچے اویلیبل ہیں لوگوں کو کہ جب کسی کے آپ نے پرچی دینی ہو، آپ نے 10-15-20 ہزار روپے پکڑا ہے اور جا کے ٹارگٹ کے لیے کسی کی کروا دی۔
سابق صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن کاملہ حیات نے کہا کہ اس قسم کے قتل سے پورا معاشرہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تدارک کے لیے انتہا پسندانہ ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
ایک تو یہ لازمی ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے وہ بھی استعمال کرنا ہے، میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہے، اور چینلز بھی استعمال کرنی ہے، بلکہ مساجد کو بھی استعمال کرنی ہے، موسک کے جو امام ہیں ان کو بھی تعلیم دینی ہے، اصل تعلیم دینی ہے، اصل مذہب کی طرف لے کے جانا ہے، اور کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی دوسرے کو مار دیں۔
جبران ناصر کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے انتہا پسند افراد اور تنظیموں کی واضح نشاندہی نہیں کی جائے گی، عوام میں ہمیشہ ان کے اصل کردار کے بارے میں شکوک و شبہات رہیں گے، جس کے باعث حقیقی مکالمہ فروغ نہیں پا سکے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور روس نے کہا ہے کہ شام میں امن کے قیام کے لیے ان کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں لڑائی میں کمی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی مشکلات باقی ہیں. ایک مشترکہ بیان میں دونوں ملکوں نے کہا کہ شمالی لازکیہ اور مشرقی اوتا میں شامی حکومت اور باقیوں کے درمیان لڑائی میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے. یہ دونوں علاقے اس فائر بندی کا حصہ ہیں جو امریکہ اور روس کے درمیان اپریل کے آخر میں طے پائی تھی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری پیر کے روز سے یورپ کا 4 روزہ سفارتی مشن شروع کر رہے ہیں جہاں وہ متعدد ملکوں کے عہدیداروں سے ملیں گے اور انسداد بدعنوانی کے ایک سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے. یہ اجلاس جمعرات کے روز شروع ہوگا جس کی میزبانی برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کر رہے ہیں اور اس میں دوسرے ملکوں کے علاوہ افغانستان، کولمبیا اور نائجیریا شامل ہیں. یورپ کے دورے میں کیری کی پہلی منزل پیرس ہوگی جہاں وہ پیر کے روز فرانسیسی وزیر خارجہ ژانگ مار ایرو سے مختلف امور پر بات کریں گے. منگل کے روز کیری جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر شرائن والٹر سے ملیں گے اور پھر وہ لندن روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ بدھ کے روز کولمبیا کے صدر سے ملاقات کریں گے. شمالی کوریا کا بین الاقوامی صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک بڑے احتیاط سے تراشے گئے کم جونگ ان کی حکومت کے تصور کو نقصان پہنچا رہا ہے. شمالی کوریا نے پیر کے روز بی بی سی کے صحافیوں کو ملک بدر کر دیا کیونکہ حکام بظاہر ان کی رپورٹوں سے ناخوش ہیں. جیف کسٹر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
روپرٹ ونگ فیلڈ ہیز برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے ٹوکیو میں نامہ نگار ہیں. انہیں جمعے کے روز ان کے پروڈیوسر اور کیمرامین کے ہمراہ اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ ملک سے روانہ ہوا ہی چاہتے تھے. ونگ فیلڈ ہیز سے 8 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی. شمالی کوریا نے پیر کے روز انہیں ملک سے نکال دیا. بظاہر حکام ان کی رپورٹنگ سے ناخوش تھے. حکومت کے ایک ترجمان نے پیر کے روز رپورٹرز کو ان صحافیوں کو ملک سے نکالنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جب کسٹم کے بعد ملک میں داخل ہو رہے تھے تو ایئرپورٹ پر کسٹم حکام اور ایئرپورٹ کے خلاف خطرناک تبصرے کر رہے تھے اور کوریج کے دوران بھی مقامی اور شمالی کوریا کی نیشنل پیس کمیٹی ڈی پی آر کے قواعد و ضوابط کا زیادہ خیال نہیں رکھ رہے تھے اور حتیٰ کہ صورتحال اور حقائق کو مسخ کر کے پیش کر رہے تھے اور وہ ملک کے نظام اور قیادت سے متعلق ناشائستہ الفاظ استعمال کر رہے تھے. یہ الفاظ تھے ڈی پی آر کے سیکرٹری جنرل اوریانگ کے. برطانوی صحافی اور ان کی ٹیم ورکرز پارٹی کانگریس کے اجلاس سے قبل چند نوبیل انعام یافتہ شخصیات کے ہمراہ شمالی کوریا میں ایک تحقیقاتی دورے پر تھی. اس ٹیم کو ان 130 غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کانگریس کے پہلے مرحلے کی کوریج میں بھی شامل ہونا تھا جو شمالی کوریا میں کئی عشروں کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی کنونشن تھا. تاہم ان صحافیوں کو اس موقع اور سیاسی اجتماع سے دور رکھا گیا اور سرکاری نگران ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے. کانگریس کے اس اجلاس کے دوران کم جونگ ان نے کئی موضوعات پر بات کی. انہوں نے اس وقت تک جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کا عزم کیا جب تک ملک کو کسی دوسرے جوہری ملک سے خطرہ نہ ہو. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یونانی قانون سازوں نے ملک کو $100 ارب کا قرضہ دینے والے یورپی ساہوکاروں کے مطالبے پر پینشن اور ٹیکس اصلاحات کا ایک متنازع پیکج منظور کر لیا ہے. اپوزیشن لیڈر کیریاکوس میتاکس نے کہا کہ یہ بل جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا، یہ ٹیکسوں اور سوشل سیکیورٹی کی وصولیوں میں اضافہ کرے گا. تازہ ترین اصلاحات کا مقصد پینشن کی بلند ادائیگیوں میں کمی کرنا جبکہ درمیانی اور اونچی آمدنی والوں کی طرف سے ٹیکسوں کو بڑھانا ہے. پیر کے روز کی رائے شماری سے قبل ہزارہ افراد نے ایتھنز کی سڑکوں پر احتجاج کیا. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے متنبہ کیا ہے کہ برطانیہ اس سال دیر گئے ریفرنڈم میں اگر یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ جنگ کا خطرہ بڑھا دے گا. پیر کے روز کیمرون نے نیشنل سیکیورٹی میں ایک اہم تقریر کی جبکہ 30 جون کو ریفرنڈم سے پہلے مہم اب اہتمام کے قریب ہے. اس رائے شماری میں عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا ملک 28 رکنی اتحاد کا حصہ رہے گا یا نہیں. کینیڈا کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے مغربی صوبے البرٹا میں ایک بڑے رقبے پر پھیلی آگ پر قابو پانے کے قریب پہنچ گئے ہیں. البرٹا میں آگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے عہدیدار چارڈ موریسن نے کہا کہ علاقے میں کم درجہ حرارت اور ہلکی بارش نے آگ پر قابو پانے کا بہترین موسم پیدا کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم آگ پر قابو پا سکتے ہیں اور اسے ختم کر سکتے ہیں. اگرچہ آگ کے شعلے تیل صاف کرنے کی تنصیبات تک نہیں پہنچے مگر انہیں آگ کے باعث بند کر دیا گیا جس سے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. امریکہ میں اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے چلنے والی مہم میں بین الاقوامی آزاد تجارت اور ایک اہم موضوع بن چکا ہے. بعض امیدوار اس کی حمایت اور بعض مخالفت کر رہے ہیں. مائیکل باومن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں.
Trans-Pacific is going to destroy your auto industry in Ohio.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بحر اوکیانوس کے آر پار کی پارٹنرشپ سے اوہایو میں آپ کی کاروں کی صنعت تباہ ہو رہی ہے. اس سال کے اوائل میں دستخط ہونے والے ٹی پی پی کا مقصد محصولات میں کمی اور 12 پیسیفک ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافہ کرنا ہے. اس معاہدے پر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے اور اسے امریکی صدارتی مہم کے دوران زیادہ اہمیت بھی نہیں دی جا رہی. ہلری کلنٹن کے الفاظ ہیں,
I did hope that the TPP negotiated by this administration would put to rest a lot of the concerns that many people have expressed about trade.
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے امید تھی کہ ٹی پی پی جس پر اس انتظامیہ نے بات چیت کی بہت سے لوگوں کی تجارتی معاہدوں سے متعلق تشویش کو دور کر سکے گی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے اس کی مخالفت کی. صدر براک اوباما کی پہلی مدت صدارت کے دوران وزیر خارجہ کی حیثیت سے کلنٹن نے ٹی پی پی کو تجارتی معاہدوں میں سونے کا درجہ دیا تھا, لیکن اب ایک صدارتی نامزدگی کی دوڑ کی امیدوار کی حیثیت سے ان کے اس معاہدے سے متعلق اندیشے تجارت میں تنزلی ہے جو امریکہ کی حالیہ انتخابی سلسلے کا موضوع بھی ہے. تاہم وائٹ ہاؤس اپنے موقف پر قائم ہے. ترجمان جوش ارنسٹ کے الفاظ ہیں,
From a economic, strategic and values perspective, we have a very strong argument to make about the wisdom of Congress moving to.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی, اسٹریٹیجک اور اقدار کے تناظر میں ہم ٹی ٹی پی کو منظور کرنے کے کانگریس کے اقدام کی عقل مندی سے متعلق مضبوط دلیل رکھتے ہیں جس پر صدر نے مذاکرات کیے ہیں. ریپبلکن کی قیادت والی کانگریس نے تجارتی معاہدوں کی منظوری میں مدد کے لیے تیز رفتار اتھارٹی فراہم کی ہے, لیکن چیمبر نے اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ آیا وہ فوری مستقبل میں ٹی پی پی پر کوئی ووٹ دینے کا منصوبہ رکھتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے گزشتہ روز حکمراں پارٹی کے اجلاس میں اعلان کیا کہ وہ اپنے جوہری ہتھیار اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک انہیں کسی دوسری طاقت سے اپنی سالمیت کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا. انہوں نے جنوبی کوریا کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, یہ کہتے ہوئے حوصلہ افزائی کی کہ وہ سول کے ساتھ عدم اعتماد کی فضا کو کم کرنا چاہیں گے. ان کی جانب سے آنے والے اس بیان کو مبصرین پیونگ یانگ کی پالیسی میں ممکنہ تبدیلی کے انتہائی بنیادی آثار کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اس پس منظر پر پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر فیضان حق سے گفتگو کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پروفیسر فیضان صاحب, آپ کا تجزیہ, شمالی کوریا کی جانب سے اس نوعیت کا بیان واقعتاً کسی بڑی تبدیلی کا ایک ابتدائیہ ہے؟
جی, اصل میں سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو کم جونگ ان ہیں ان کا, جیسے آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی, اور اس سلسلے میں مگر جو بھی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں ریلیشن شپ ہاسٹائل اسٹیٹ سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پہلی پہل نہیں کریں گے نیوکلیئر ویپن استعمال کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو پالیسی اختیار کی ہے جس میں ایک تو انہوں نے نارملائز کیے ہیں ریلیشنز کیوبا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, اب اس میں صرف ایک جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے, نارتھ کوریا. اس نے نارتھ کوریا کو خاصا آئسولیٹ بھی کر دیا ہے, اور اس نے نارتھ کوریا کے بارے میں, نارتھ کوریا کی ہواری اسٹیٹس یا ریاستیں تھیں ان میں بھی ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایٹ اسٹیک ہو چکی ہے. اور اب میرے خیال میں اس چال کی وجہ سے, اس چابک دستی کی وجہ سے, اب میں کہوں گا اس کا کریڈٹ جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کی ڈپلومیٹک ٹیم کو اور ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا آئسولیٹ کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں رہا بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھے بین الاقوامی شہری قوم کی طرف سے کی طرح سے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس نوعیت کے بیانات آنے کے بعد وہاں سے شمالی کوریا سے واشنگٹن زیادہ انگیج کر سکتا ہے؟
جی بالکل, وہ میرے خیال میں بیک ڈور چینلز کھول دیے جائیں گے, اور اس میں میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ کلیدی رول ادا کرے گا, اور جو نارتھ کوریا ہے اس کا وہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح اٹینشن لیتا ہے تمام دنیا سے اور خاص کر امریکہ سے, اور میرا خیال ہے امریکہ کو بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا جو بیڈ بیہیویئر ہے وہ ریوارڈ نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے خوف زدہ ہوا جائے بلکہ ان کو انگیج کیا جائے.
جتنا وقت ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے پاس, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کو بھی ایک کامیابی کے طور پہ وہ سمیٹ سکتے ہیں جیسے کیوبا کی آپ نے بات کی, ایران کی بات کی؟
میرا خیال ہے کہ اتنا تو وقت نہیں ہے کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سلو موو کرتی ہیں, لیکن بہرحال پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ قدم اٹھا چکے ہیں اور ان کے اس قدم کی وجہ سے نارتھ کوریا پہ پریشر بہت بڑا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پالیسی میں واضح تبدیلی جو ہے لفظی طور پہ تو ظاہر کر دی گئی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ عملی طور پہ وہ کیا کر گزرتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے. اور میرے خیال میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسری جو ایجنسیز ہیں وہ نارتھ کوریا کو بڑی گہری نظر سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ چیز یہ جو بات کی ہے اس کو کہاں تک وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے واقعی کیا وہ اس کے بارے میں پر اعتماد ہیں, کیا وہ اس کے بارے میں سنسیئر ہیں, یہ ابھی ہمیں پتہ چلے گا. لیکن نارتھ کوریا کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو اکانومی ہے ان کی وہ بہت بری حالت میں ہے اور ان کے پاس اور اگر کیوبا اور ایران کو بھی نکال دیا جائے کیونکہ جب کیوبا اور ایران جو ہیں وہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو نارتھ کوریا اور بھی زیادہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور یہ آئسولیشن جو ہے کوئی ملک نہ برداشت کر سکتا ہے نہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے بہت دیر تک, تو ان کے پاس کوئی زیادہ چوائسز نہیں رہی.
جی انور اقبال صاحب آپ کا انالیسس.
بالکل اگری کرتا ہوں, اصل میں ہوا یہ کہ ان کے پاس جو اسپیس ہے شمالی کوریا کے پاس وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو کیوبا اور ایران کی جو واپسی ہوئی ہے بین الاقوامی برادری میں. اب آپ دیکھیں کوئی بھی ملک بظاہر تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نہیں رہ سکتا, کہیں نہ کہیں سے امداد آتی رہتی ہیں, کہیں نہ کہیں سے تجارتی تعلقات رہتے ہیں خفیہ صحیح, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ان کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت ان کی کہیں سے پوری ہو رہی تھی, ان کو دوسری اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں. اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے, چین ان کو مسلسل امداد دیتا رہتا ہے, ان کی اکانومی جو ہے تقریباً چین پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور چلتی ہے. مگر اب ہوا یہ ہے کہ چین میں جو معاشی بحران آیا ہے اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے سعودی عرب شمالی کوریا پہ, چین اس طرح ان کو احساس ہے کہ اس طرح ان کی مدد نہیں کر سکے گا جس طرح ماضی میں کرتا رہا ہے. دوسری طرف چین خود اپنے تیل کے لیے بہت زیادہ دار و مدار تھا چین کا ایران سے, اور اب بھی ہے ایران سے تیل وغیرہ ملتا رہتا ہے ان کو, لیکن جب ایران بین الاقوامی مارکیٹ میں آ جائے گا تو پھر اس کی قیمت جو ہے بین الاقوامی مارکیٹ کے برابر ہو جائیں گی اور اس میں چین کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا کہ اس طرح تیل خرید کے اور ان کو شمالی کوریا کو فراہم کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے بدلتے ہوئے حالات میں اب شمالی کوریا کے پاس یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ کسی طرح بین الاقوامی برادری سے تعلقات بہتر ہوں. اور یہ موقع ہے امریکہ کے لیے اپنی ڈپلومیسی کا, اور جس طرح فیضان صاحب نے کہا کہ صدر اوباما کے ہوتے ہوئے یہ بات مکمل تو نہیں ہو سکتی لیکن پیش رفت ہو سکتی ہے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ گلرخ. بین الاقوامی طور پر صحت کا ایک جائزہ لینے کے لیے ایک ادارے نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایسی بیماریوں کے انسداد اور ان پر تحقیق کے لیے مزید فنڈنگ کرے جو نسبتاً عدم توجہ کا شکار ہے. وی او اے کے نامہ نگار ولیم ایگل کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایسی بیماریوں کے لیے جو دنیا میں عدم توجہ کا شکار ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے ان کے تحقیق کے لیے فنڈز کی منظوری دے. گلوبل ہیلتھ ٹیکنالوجی کولیشن دنیا کے 25 غیر سرکاری تنظیموں کو اکٹھا کر کے بناتی ہے جس کا مقصد دنیا میں صحت کے حوالے سے ادویات اور ویکسین کا بنانا ہے جو مختلف بیماریوں کی روک تھام کر سکے. اس حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں صحت کے حوالے سے امریکہ کا فنڈز تعطل کا شکار ہے. جی ایچ ٹی سی کے مطابق ایسے اصلاحات کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایسے دوائیاں اور دیگر طبی آلات کی تیاری میں مدد دے جو کہ ہنگامی صورتحال میں نمٹ سکے۔ ولیم ایگل کی اس رپورٹ کے مطابق امریکہ دنیا میں صحت کے حوالے سے فنڈز دینے والا بہت بڑا ملک ہے، جو ترقی پذیر ملک میں بیماریوں کی تحقیق کے لیے فنڈز دیتی چلی آ رہی ہے، لیکن نئی رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں ان فنڈز میں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ جی ایچ ٹی سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرن ول مورٹن کا کہنا تھا کہ 2009 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنڈز تعطل کا شکار ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ امریکی حکومت کا 2013 کے بجٹ میں کٹوتی ہے۔
Well, we have seen a decline or stagnation in funding since 2009, and I think one of the biggest reasons for that was the budget sequestration that happened within the US government in 2013.
Global Health Program ke liye funds ki darkhwast Amerikee intizamiya Congress ko bechti hai, lekin haal hi mein White House ki taraf se elan kiya gaya hai ki is funds ko ایبولا کے خلاف لڑنے کے ساتھ ساتھ زکا وائرس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، لیکن مورٹن کے بقول یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ مورٹن کا کہنا تھا کہ ہم ابھی تک ایبولا کے حوالے سے صحیح طرح واقف نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روک تھام کی جا سکے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہم اس پر تحقیق مکمل کیے بغیر اس فنڈ کو ایک دوسرے اور نئے مرض کی تحقیق پر لگا دے۔ اس طرح ہم کسی بھی طرح سے مستحکم انداز میں اپنی تحقیق جاری نہیں رکھ سکیں گے۔
We aren't in the clear with Ebola. We're not done. We haven't solved the problem. We still don't have the tools we need to fight Ebola, and so we risk a lot by moving that money to fight the next public health crisis. And, you know, unfortunately, Zika happened very shortly after Ebola, and we weren't necessarily finished with that. And we don't know what's coming next. And so moving funds around from one public health crisis to the next is an unsustainable way to address global health issues.
جی ایچ ٹی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فنڈز کی مزید فراہمی کی وجہ سے ایسے بیماریوں سے بچاؤ کی جدید طریقے دریافت ہو سکیں گے جن سے دنیا میں رہنے والے لاکھوں افراد شکار ہے۔ اس کے ذریعے ملیریا کی ادویات اور اس کے ساتھ ایبولا اور ایچ آئی وی ایڈز سے انسداد کے سلسلے میں بھی مزید امداد کام آ سکے گی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہفتہ آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ، آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
اسلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ فٹ بال کے معروف بین الاقوامی کھلاڑی میسی کی مناسبت سے شہرت پانے والا 5 سالہ افغان بچہ خطرات کے باعث اپنے خاندان کے ہمراہ افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گیا ہے اور اب یہ خاندان کوئٹہ میں مقیم ہے۔ سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والی اس خبر کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
محمد عارف احمدی افغانستان سے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان کی کوئٹہ آمد کی وجہ افغانستان کے کشیدہ حالات نہیں بلکہ ان کے بیٹے مرتضیٰ احمدی کو دنیائے فٹ بال کے معروف کھلاڑی میسی سے ملاقات کی خواہش کے بعد ملنے والی دھمکیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ 5 سالہ مرتضیٰ احمدی کا تعلق افغانستان کے علاقے غزنی کے ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس بچے نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے اس وقت شہرت پائی جب پلاسٹک بیگ سے بنی ایک شرٹ پہنے اس کی تصویر منظر عام پر آئی۔ مرتضیٰ کے بھائی نے نیلی اور سفید دھاریوں والے پلاسٹک بیگ کو کاٹ کر ایک شرٹ بنائی جس پر قلم سے میسی اور نمبر 10 لکھا تھا۔ مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ میسی سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مقیم مرتضیٰ کے والد محمد عارف احمدی نے کہا کہ وہ افغانستان سے پہلے اسلام آباد آئے، لیکن وہاں رہائش کے لیے اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب مجھے دھمکی آمیز ٹیلی فون آنے لگے تو میں نے اپنے بیٹے مرتضیٰ احمدی کی خاطر اہل خانہ سمیت ہجرت کی۔ وہ لوگ مجھ سے $1,00,000 کا تقاضا کر رہے تھے۔
تمام کوششوں کے باوجود مرتضیٰ کی میسی سے ملاقات تو نہیں ہو سکی ہے، البتہ میسی کی طرف سے بھیجی گئی شرٹس اسے مل گئی ہیں۔ واحد احمدی پلاسٹک میسی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے مطابق مرتضیٰ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ان کے والد افغانستان میں کھیتی باڑی کرتے تھے، اب ان کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
یہ تو دوبارہ افغانستان کبھی جا نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی ہے جو بسم اللہ ہے، جو پہلے بار افغانستان میں جو مشہور ہے، اس کے وہ رہنما تھے، اس کے جو میڈیا کے ساتھ وہ چلتے پھرتے تھے، ایک وہ بھی ہے۔ اور اب یہ اس نے یونائٹڈ نیشن سے یہ عرض کیا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، کئی باہر ملک میں اس کو پناہ مل دیں۔
مرتضیٰ میسی کو اب بھی امید ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات فٹ بالر میسی سے ضرور ہوگی۔ غلام مرتضیٰ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور امکان ہے کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ شہزاد حسین مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پیر کو نئے کاروباری ہفتے کی شروعات پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی کا رجحان گزشتہ ہفتے سے جاری ہے اور یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑھتے اعتماد کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال جون کے مہینے میں ایم ایس سی آئی نامی بین الاقوامی ادارہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رتبے کو بڑھا دے گا۔ ایم ایس سی آئی یعنی مورگن اسٹینلی کیپٹل انٹرنیشنل دنیا کی اسٹاک ایکسچینجوں کی درجہ بندی پر نظر رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس ادارے نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا درجہ بلند کر دیا تو اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر عبداللہ زکی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا درجہ بڑھ کر ایمرجنگ مارکیٹ پر جانے کے امکانات سے بھی سٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی ہے، لیکن معیشت میں بہتری کی کئی وجوہات ہیں۔
ڈیفیسٹ تھا وہ ختم ہوا ہے، جو ایک فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی ڈیفیسٹ میں وہ بہتر ہوا ہے، ختم ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آئی ہے، سٹاک ایکسچینج میں بھی اور پراپرٹی میں۔ اس وقت کاروباری جو انڈیکیٹر ہیں وہ کچھ نظر آ رہے ہیں، صورتحال بہتر ہی حالات کی طرف جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی بھی بہتر ہے۔ پراپرٹی آپ کو پتا ہے یہاں پر اسٹیٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے کافی اسٹیٹ پر، اور جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھا ہے اور پراپرٹی بھی اوپر گئی ہے کافی۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس سال کے شروع میں قائم کیا گیا تھا، جب کراچی، لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کو ملا کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کیمرون نے کہا ہے کہ بوکو حرام شمال میں روایتی اور مذہبی لیڈروں کی فہرست بنا رہا ہے تاکہ سرحد کے دونوں جانب بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کی موجودگی میں نئی عسکریت پسند بھرتی کر سکیں۔ یواندا سے موکی ایڈون کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
عبد الرحمن عثمان کا کہنا ہے کہ بوکو حرام نے گزشتہ برس نائجیریا کی سرحد کے قریب کراوا میں انہیں ان کے گھر سے اغوا کیا۔ مقامی مسلم مذہبی رہنما کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ان سے کہا کہ اگر وہ ان کے لیے لوگوں کو بھرتی کریں تو وہ گھر جا سکتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، اور پھر فروری میں فوجیوں کے حملے کے دوران انہیں رہائی ملی۔ ان کے الفاظ،
C'est les leaders de Boko Haram, les gens qui s'infiltrent là. Quand ils viennent seulement comme ça, ils disent bon, venez les enfants, qu'est-ce que vous faites?
Boko Haram ke jangju imam aur riwayati nazmeen ko masoom naujawanon ko warghalane aur dehshatgard group mein shamil hone par majboor karne ke liye istemal kar rahe hain. Wo kehte hain ki Boko Haram ab riwayati nazmeen ko na sirf tawan ke liye istemal kar rahe hain balki apne haan mazid logon ko bharti karne ke liye bhi. وہ کہتے ہیں بعض امام واپس آ کر نوجوانوں سے جھوٹ کہتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اگر وہ بوکو حرام میں شامل ہو جائیں گے تو انہیں $500 ماہانہ ملیں گے، یا انہیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ روایتی ناظمین کی اسلامی کونسل اور مسلمان عمائدین نے عثمان اور وائی اونڈی کے شمال میں 200 دیگر کمیونٹی لیڈروں کو اس ہفتے اس بارے میں بات چیت کے لیے دعوت دی کہ بوکو حرام کے اثر کو کیسے روکا جائے۔ اسلامی کونسل کے انوسا اصحابے کہتے ہیں حکومت کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔
They have to go towards the traditional rulers. Government has to come in. That is, send security people.
انہیں روایتی ناظمین کی جانب رجوع کرنا چاہیے، حکومت کو مداخلت کرنا ہوگی اور سادہ کپڑوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو بھیجنا ہوگا جو تحقیقات کریں اور جان سکیں کہ در حقیقت ہو کیا رہا ہے۔ پیر کی روز میٹنگ کے بعد کونسل نے کہا کہ شمال میں متعدد مذہبی لیڈروں اور ناظمین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر بوکو حرام کے لیے کام کرنے کا الزام ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد حکام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور انہیں عدالت میں الزامات کا سامنا ہوگا، تاہم ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلپائن میں پیر کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ فلپائن کے ایک شہر کے میئر روجرز ڈوٹورک آئندہ صدر منتخب ہو سکیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات اسد نذیر سے۔
فلپائن میں تقریباً 5.5 کروڑ ووٹ دہندگان وفاقی اور مقامی عہدوں کے لیے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فلپائن کے جنوبی شہر ڈیواو کے میئر روڈریگو ڈیٹرٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں ملک میں بدعنوانی اور جرائم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ مینیلا میں مقیم ایک ووٹر کا کہنا ہے کہ ڈیٹرٹے ملک میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ڈیٹرٹے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پر کسی بھی حد تک عمل درآمد کرانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قانون ساز اداروں کو بھی بند کر سکتے ہیں۔ ان کے اس ارادے نے فلپائن کے سابق ڈکٹیٹر مارکوس کی یاد دلا دی ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں انہیں اپنے مد مقابل کے مقابلے میں سبقت حاصل ہے۔ ان میں وزیر داخلہ مینول راکساس بھی شامل ہیں جنہیں سبکدوش ہونے والی صدر اکینو کی حمایت حاصل ہے۔ صدر اکینو اپنی 6 سالہ آئینی مدت پوری کرنے کے بعد عہدہ چھوڑ رہی ہیں۔ ان کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلپائن کی معیشت کو استوار کیا ہے۔ تاہم ان کے ناقدین کا خیال ہے کہ ان کے دور میں دولت چند بڑے صنعت کاروں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی اور امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا گیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کے جنگجوؤں کے لیے اب کوئی بھلا وقت باقی نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش کے خلاف اتحاد نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے، اور نتیجتاً داعش کے جنگجوؤں کے مشاہروں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ افرادی قوت میں کمی آ چکی ہے اور ان کی مراعات بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے زیر استعمال گاڑیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس طبی سہولتوں میں فقدان پیدا ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بہت سے ڈاکٹر داعش کے زیر کنٹرول علاقوں سے بھاگ گئے ہیں، اور اب انہیں ایک اور نئی پریشانی کا سامنا ہے۔ صدر اوباما نے عراق میں داعش کے خلاف عراقی فورسز کے لیے مزید امداد کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ صدر اوباما نے شام میں مقامی فورسز کے لیے امداد میں اضافے کا بھی اعلان کیا ہے۔
A small number of American special operations forces are already on the ground in Syria and their expertise has been critical as local forces have driven ISIL.
شام میں امریکن اسپیشل آپریشنز فورسز کی ایک مختصر تعداد پہلے ہی کام کر رہی ہے، اور داعش کو اہم علاقوں سے مار بھگانے کے لیے امریکی ماہر اپنی مشاورت سے مقامی فورسز کو بے حد کارآمد مشورے دے رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے مزید 250 امریکی اہلکار شام بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں اسپیشل فورسز کے ارکان بھی شامل ہیں تاکہ پیش رفت جاری رہ سکے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ یہ اضافی امریکی فورسز محض زمین پر جاری جنگ کی قیادت نہیں کریں گی بلکہ داعش کے خلاف لڑنے والی مقامی فورسز کی بھی امداد کریں گی، جس میں کرد، عرب اور شام کی دیگر فورسز شامل ہیں۔
Our goal is to provide advice and assistance to all those who can effectively go after Daesh.
ہمارا مقصد ان تمام لوگوں کو مشاورت اور امداد فراہم کرنا ہے جو داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ امریکی فضائیہ کے میجر جنرل پیٹر گریسٹن نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ داعش کا اخلاقی جواز بڑی تیزی سے تنزل پذیر ہے۔ جنرل گریسٹن امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کے نائب کمانڈر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ داعش جنگجو فرار ہو رہے ہیں، اور بسا اوقات وہ خود کو مہاجر ظاہر کرتے ہیں یا عورتوں کا روپ دھار کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ آج کل ہم اسی قسم کے بزدلانہ اقدامات سے نمٹ رہے ہیں۔ میجر جنرل گریسٹن نے زور دے کر کہا کہ ہمارا یہ دشمن ایک ایسے سرطان کی طرح ہے جسے اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ پھیلتا جائے گا اور پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس وقت ہم نے ان کو اس طرح جکڑ لیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی صلاحیتیں اور اہلیت کھوتے جا رہے ہیں، تاہم ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس جنگ کے لیے صبر اور وقت درکار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اسلام آباد میں ایک لوک ورثہ نے حال ہی میں ایک اور ورکشاپ منعقد کی، جس میں بچوں کو سنگ تراشی اور اشیاء پر رنگ سازی کی تربیت دی گئی۔ لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس ورکشاپ کے بارے میں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ناصر محمود سے بات کی۔ انٹرویو پر مبنی رپورٹ سنیے۔
کسی بھی خطے کی تہذیب اور ثقافت کی بقا اسی میں پنہا ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہو اور اس کی آبیاری کی جاتی رہے۔ اسی خیال کے پیش نظر اسلام آباد میں لوک ورثہ میں بچوں کو مختلف فنون سے روشناس کروانے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ گو کہ اس ہنر کے سیکھنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن یہ بچے پتھر اور لکڑی پر نقش و نگار کے صدیوں پرانے فن میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں۔
پتھر کا کام تو ہزاروں سال پہلے لوگ کرتے تھے، یہ ٹیکسلا کا کام ہے اور گندھارا آرٹ ہے، یعنی گندھارا آرٹ بھی ہے، اس میں سلیٹ سٹون کے اوپر بھی کام ہوا ہے۔ تو یہ میں تقریباً 16 سال سے یہ کام میں کر رہا ہوں اور 3-4 سال سے میں یہ کام سکھا رہا ہوں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کام کو سیکھیں۔ اب چند لوگ رہ گئے ہیں ٹیکسلا میں جو لوگ جو ہے یہ کندہ کاری، پتھر پہ کاروینگ اور انگریونگ کو جانتے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔
لکڑی پر نقاشی کے دلکش کام کے ماہر سمیع اللہ کہتے ہیں کہ اس ناپید ہوتے فن کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آنے والی نسلوں میں منتقل کیا جائے۔
یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم کام مزید آگے پھیلائیں، مزید اس کو بڑھائیں، جتنا ہم سے ہو سکے یا ہو سکا تو ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے۔ جب میں نے بچوں کو کلاس دی، بچوں کو میں نے سکھایا تو مجھے خوشی پیدا ہوئی۔ آج میں نے دیکھا کہ 3 بچیاں انشاءاللہ 7 دن میں بالکل ریڈی ہو جائیں گی جو لیکر آرٹ کا کام سیکھ لیں گی۔
چوتھی جماعت کی طالبہ آمنہ بٹ کہتی ہیں کہ یہ فن مشکل ضرور ہے، لیکن لگن سے کیا جانے والا کام مشکل نہیں رہتا۔
ہم لیکرز پینٹنگ کے لیے آئے ہیں لوک ورثہ میں، یہ کام دیکھنے میں جتنا ایزی لگتا ہے کرنے میں اتنا ٹف ہوتا ہے۔ جو بات ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ ہم لوگ انکل سے پوچھ لیتے ہیں، جو ہمیں سر سکھا رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، پھر وہ ہمیں سکھاتے ہیں، پوری ڈیٹیل میں بتاتے ہیں وہ ہم لوگوں کو۔ اگر دھیان سے سیکھو تو بہت مزہ آتا ہے، ایزی ہے کام۔
لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فوزیہ سعید کے نزدیک اس کاوش سے ثقافت اور ہنر سے بچوں کا تعلق استوار کرنے میں حوصلہ افزا پیش رفت ہو سکے گی۔
ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اسکول سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ہم پیرنٹس کو انکریج کر رہے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بھی جیسے عید آتی ہے، برتھ ڈیز آتی ہیں، بچوں کو کہیں کہ خود کارڈز بنایا کریں۔ تھوڑا ایک کریٹیو ایلیمنٹ جو وہ ٹیب لے لیا یا فون پہ گیمز کھیل لیں، اس سے وہ کریٹیو ایکسپریشن نہیں آتا جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے آتا ہے۔ اور پھر اس سے اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑتے ہیں، اس سے ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ثقافتی شناخت ہے وہ ری انفورس ہوتی ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ ٹریڈیشن ڈالیں کہ کوئی ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کو خوبصورت، کوئی پیپر میشے کا کوئی بول اپنے بچوں کو دیں۔ یہ ذوق جو ہے یہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نسل کو دوسری نسل کو ایک طرح سے تحفہ دینا پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو وہ کوڑے میں پھک جائے گی ہماری اپنی ثقافت اور ہماری شناخت۔
لوک ورثہ ہر ماہ ایسے ہی کسی نہ کسی ہنر سے بچوں کو متعارف کروانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ پاکستان کے فن و ثقافت کے فروغ کو ممکنہ حد تک یقینی بنایا جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرموغل۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں انر سٹی یوتھ آرکیسٹرا ایسے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور جہاں جرائم یا تشدد کے نسبتاً زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان موسیقار موسیقی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آرکیسٹرا کے زیادہ ارکان افریقی امریکی یا ہسپانوی نژاد ہیں۔ وہ امریکی پاپ اور کلاسیکی موسیقی بجاتے ہیں۔ مائلز ڈیوس ہال وائلن بجاتے ہیں۔
Having this ability and defying stereotypes, I think, is something that's something that I love to be a part of.
اس کی صلاحیت ہونا اور روایتی نظریات کی نفی کرنا اس آرکیسٹرا کا خاصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس کا حصہ بننے پر فخر ہے۔ موسیقاروں نے لاس اینجلس ڈزنی کانسرٹ میں اور شہر کی دیگر بڑی تقریبات کے علاوہ واشنگٹن میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پر انہوں نے پیار اور موسیقی کے رنگ بکھیرے۔ ایمبر ڈوئٹری بھی وائلن بجاتی ہیں۔
Well, to me, it just
feels like I'm just soaring and it has me wrapped up.
میں ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور موسیقی مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. باس بجانے والے داکان روبنسن کہتے ہیں کہ جب سے یہ آرکیسٹرا شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں.
To see how it had grown from 9 to 80 plus was like mind blowing.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اس میں 9 افراد تھے لیکن اب ان کی تعداد بڑھ کر 80 سے زیادہ ہو گئی ہے جو بڑی حیران کن ہے. اس آرکیسٹرا کے منتظم چارلز ڈیکرسن کہتے ہیں کہ یہ آرکیسٹرا 10 سے 25 برس کے ان نوجوانوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے جو اپنی موسیقی کے آلات کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ آرکیسٹرا دنیا کو اپنی موسیقی سنانے کا ایک ذریعہ ہے.
Just like any kids in any other community who are striving to make a statement that they are important too and that their community is important.
کسی بھی دوسری کمیونٹی کے بچے کی طرح جو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی کمیونٹی بھی اہم ہے. مردوں کا ای گروپ امریکہ بھر میں مختلف واقعات کے دوران پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام افراد کی ہلاکت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دے رہا ہے. آرکیسٹرا کے ارکان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اپنی پرفارمنس میں انہوں نے جو ہم آہنگی حاصل کی ہے اس کے ذریعے ایک مؤثر پیغام پہنچ سکے گا اور یہی ہمارا مقصد ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ماہ میر ریلیز ہو گئی, تفصیلات فکر و فن میں.
کر غور ذرا دل میں کچھ جلوہ گری ہوگی یہ شیشہ نہیں خالی دیکھ اس میں پری ہوگی.
گزشتہ کئی مہینوں سے لوگوں کو جس فلم کا انتظار تھا وہ گزشتہ جمعے کو اختتام کو پہنچا اور فلم ماہ میر ریلیز ہو گئی.
اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے, اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے, اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے, اب لفظ و بیان کا کام نہیں, اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے, اب لفظ و بیان کا کام نہیں, اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے, اب لفظ و بیان.
اس سے ایک رات قبل کراچی کے نیو پلیکس سینما میں اس کا ریڈ کارپیٹ اور پریمیئر شو ہوا جس میں ڈھیروں ستاروں کی جھل ملاہٹ نے 4 چاند لگا دیے. ستارے ہی نہیں, فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے علاوہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مقبول آرٹسٹ بھی ریڈ کارپیٹ پر جلوہ گر ہوئے.
تیری زندگی کیا تیرے باپ کے پاس گروی رکھی ہے؟
تو کسی بزدل نے تمہیں اندر سے جکڑ لیا.
آپ اس وحشت کے ذائقے سے محروم ہیں,
تم وحشت کو کیا سمجھتے ہو؟
ان فنکاروں میں آمنہ شیخ, انور مقصود, سمینہ پیرزادہ, ماورا حسین, شائستہ لودی, انجلین ملک, ٹیپو شریف اور کئی دیگر ہستیاں شامل تھیں. شوبز کے علاوہ فیشن اور آرٹ کی دنیا کی بھی کئی شخصیات وہاں موجود تھیں. ماہ میر کی پوری کاسٹ بھی وہاں موجود تھی, ان میں ایمان علی اور فہد مصطفیٰ پیش تھے.
لگتا ہے تجھے عشق ہو گیا,
شیشہ چکنا چور ہو گیا.
I think you can't drive without the back view mirror. It is dangerous.
پریمیئر شو دیکھنے والوں میں سے اکثریت کا خیال تھا کہ ایمان علی نے اس فلم کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں. سنم سعید نے اپنے کریئر کی اب تک کی سب سے بہترین پرفارمنس دی ہے. ماہ میر ہدایت کار انجم شہزاد کی کوششوں کا نتیجہ ہے جبکہ اسکرپٹ سرمد صہبائی کا لکھا ہوا ہے. خوبصورت میوزک دیا ہے شاہی حسن نے.
اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا, اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا, اے کب پھر بہار بھی آیا نہ جائے گا.
فلم کی کہانی ایک نوجوان شاعر کے گرد گھومتی ہے جس کے حالات میر تقی میر کی زندگی سے مماثلت رکھتے ہیں۔
میر کی زندگی کا اہم واقعہ اس کی دیوانگی ہے۔ میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں طاری ہوتی ہے۔
تو فیٹیشزم
فرماتے ہیں میر کو چاند میں پری پیکر کی صورت نظر آتی ہے۔ جناب میرا سوال یہ ہے، میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ کیوں نہیں نظر آیا؟
فلم کا مرکزی کردار ادا کیا ہے فہد مصطفیٰ نے، جو ان کی زندگی کا اب تک کا سب سے مشکل اور منفرد کردار ہے۔ ایمان علی فلم کی ہیروئن ہیں، جبکہ باقی فنکاروں میں منظر صہبائی، سنم سعید اور علی خان شامل ہیں۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں سائنسدان مختلف موضوعات پر تحقیق کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس تحقیق کا ثمر زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں انسانوں تک پہنچتا ہے۔ امریکہ میں خلائی ادارے ناسا کے تحت کئی مشن ایسے ہیں جو آسمان سے زمین اور زمین پر سمندروں کی صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسن 3 نامی سیٹلائٹ اس سال 17 جنوری کو خلا میں چھوڑا گیا۔ اس کا کام سمندر کی سطح میں اضافے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ گزشتہ 2 عشروں میں جمع کیے گئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی نے سطح سمندر کو بلند کیا ہے۔ جوش ویلس ناسا میں جیسن 3 مشن کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سطح سمندر کا بلند ہونا ان عوامل میں سے ایک تھا جو سن 2005 میں ہریکین کیٹرینا سے آنے والی تباہی کا باعث بنے۔ سینکڑوں لوگ موت کا شکار ہوئے اور طوفان نے ساحلی آبادیوں میں تباہی مچا دی، جو امریکہ کی قریبی تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز تباہی تھی۔ جیسن 3 سمندر کے اوپر ایک ریڈار کو ایک سیکنڈ میں ہزاروں مرتبہ گھما کر اعداد و شمار واپس سیٹلائٹ میں بھیجتا ہے۔ ولس کہتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے سیٹلائٹ کا جمع کردہ ریکارڈ صرف 25 سال پہلے تک کا ہے، مگر ہمارے پاس ایسے اعداد و شمار موجود ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں برس پہلے سطح سمندر کیا تھی اور گزشتہ 2000 سال میں کتنی مستحکم رہی۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے کہ گزشتہ 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے میں سمندر کی سطح تیزی سے بلند ہونا شروع ہوئی، اور اس کی وجہ کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سائنس کا سادہ سا اصول ہے کہ چیزیں گرم ہو کر پھیلتی ہیں۔ چنانچہ جیسن 3 نامی سیٹلائٹ کے ذریعے سمندر کی سطح کی بلندی کو ناپا جاتا ہے، اور یوں سائنسدان پتہ لگاتے ہیں کہ سمندر نے کتنی مزید حرارت جذب کی ہے۔ لی لینگ فو ناسا میں جیسن 2 مشن کے سربراہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین کے 70% پر سمندر واقع ہیں، اور گرین ہاؤس گیسیں زمین پر جو حرارت خارج کرتی ہیں اس کا 90% سے زیادہ سمندروں میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسوں میں غیر معمولی طور پر 150 برس میں 50% اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت کم وقت میں بہت زیادہ حرارت کی وجہ سے سمندروں کی سطح پھیلی ہوئی ہے۔ دا نیشنل اوشنک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے ایرک لیولائٹ کہتے ہیں کہ سمندر 2 وجوہات کی بنا پر ماحولیاتی تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک تو حرارت جذب ہونے سے سمندر کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے کرہ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر اور برف کی تہیں پگھلتی ہیں، اور یہ تمام پانی بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے، اور یوں سمندر کی سطح بلند بھی ہو جاتی ہے۔ تاہم سائنسدان کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ جیسن 3 سے حاصل کردہ اعداد و شمار ماہرین موسمیات کو بڑے بڑے طوفانوں کی شدت کی درست پیش گوئی کرنے میں مدد دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سامعین آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ پی او باکس 1353 اسلام آباد. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور ہمارے انجینئر ہیں بل باربر. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.